رکو نمبر 8. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے، دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، اور پرہیز کالوں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ اینما تکونو یترککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں؟ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ میں پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے چند کے علاوہ سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہو، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ میں یشفا شفا عطن حسنا، جو شخص کسی نیکی اور بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُشِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچی بات والا ہے، اور اس سے سچا کون ہوگا؟ یہ تھا رکو نمبر 8، اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سب کی تربیت کرنے والا ہے۔ اس پورے رکوع میں ہم نے تین چیزیں دیکھی، سب سے پہلے کمزور ایمان والے مہاجرین کی تربیت، جب اسلام ابتدا میں آیا تو ایمان ایک دم پختہ نہیں ہوتا. ایمان کی مثال درخت کی طرح ہے، پہلے ابتدا میں کمزور ہوتا ہے پھر مضبوط ہونے لگتا ہے. کوئی بھی شخص جو نیکی کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے یا قرآن کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری تبدیلیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چار مختلف طریقوں سے کمزور ایمان والوں کی تربیت کی. نمبر ایک، یہ کہہ کے کہ دنیا کا سرمایہ تھوڑا ہے، آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا اور تم جہاں کہیں ہوگے موت آ جائے گی. آج بھی اگر یہ چار نقطے سامنے رکھے جائیں تو ہم اپنے ایمان کی نشو و نما کر سکتے ہیں. موت انسان کو سیدھا کر دیتی ہے. پھر منافقین کی تربیت کے لیے نو باتیں ہم نے اس رکوع میں پڑھی. کون کون سی؟ نمبر ایک، بھلائی اور برائی اللہ کی جانب سے ہے. کسی کو بھلائی ملتی ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے. برائی انسان کو اپنے اعمال کی بدولت ملتی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو اس سے منہ پھیر لیں تو نبی اس پر نگہبان نہیں. منافق منہ پہ تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور راتوں کو سازشیں کرتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے، افواہیں پھیلاتے ہیں، اور اگر کوئی خبر ادھر ادھر سے سنتے ہیں تو اس کو نبی تک پہنچانے کی بجائے دوسری طرف لے جاتے ہیں. یہ منافقین کی تربیت تھی. اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی. بڑا یونیک نقطہ ہے اس میں. پانچ طریقے ہیں. نمبر ایک، تم اللہ کے راستے میں لڑو. نمبر دو، تم اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں. اہل ایمان کو لڑائی کی رغبت دو. اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کافروں کا زور توڑنے والا ہے. بھلائی کی سفارش کرو گے تو حصہ پاؤ گے، اور جب کوئی احترام سے سلام کرے تو اس کا جواب دو. اور اس بات کا یقین کہ اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں اس پورے رکوع میں؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر پہ راضی رکھنا ہے. دنیا میں جتنا ہمارے نصیب کا ہے وہ مل جائے گا، اس کا یقین کرنا ہے. موت سے ڈرنے کی بجائے موت کی تیاری کرنی ہے. غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے بچنا ہے، افواہ سازی، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کی سفارش کرنی ہے. کیسے؟ کیا سفارش عدالت میں جا کے ہوتی ہے صرف؟ نہیں، ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو خیر کی بات بتا کے سفارش کرتا ہے. مثلا کسی کو دین کی دعوت دینا سفارش ہے. من دال علی الخیر کفا الیہ، جس نے نیکی کی طرف بلایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود نیکی کی. اسی طرح ایک اور چیز ہم نے اپنے عمل کے لیے اس میں کیا کی کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سلام کرنا ہے، اور جب کوئی تحفہ دے تو اپنی حیثیت سے اس تحفے کو اور اچھا کر کے دینا ہے. اگر ہم ان ساری باتوں پہ غور کریں نا تو میرا خیال ہے کہ جو شخص ان باتوں پہ عمل کر لیتا ہے وہ لوگوں کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے. عموماً کسی معاشرے کا سکون برباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو افواہیں پھیلاتے ہیں. ہر وقت ایک کیوس برپا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات آگے نکلتی ہے اور پھر وہ بہت بڑی بنتی ہے. اس وقت اگر اس موقع پہ ہم سب یہ کمٹمنٹ کریں کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات آگے نہیں کرنی جس کا نمبر ایک میری ذات سے تعلق نہیں، یہ لکھ لیں آپ کو فائدہ دیں گی. جب بھی بولیں ایک لمحے کے لیے سوچیں क्या इस बात से मेरा ताल्लुक है? दूसरी बात, अगर मैं इस बात को नहीं करूंगी तो मेरा क्या नुकसान होगा? तीसरी बात, सोचें कि मुझे इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कोई दूसरा इस बात को मुझ तक पहुंचा दे। और आखिरी बात क्या है, हर वक्त उस हदीस को सामने रखना है, मिन हुस्निल इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम का हुसन क्या है कि वो बेमानी चीजों को छोड़ दे। अगर हमारी जिंदगी में ये आदत आ गई तो आप देखिएगा कि हमारा वक्त भी बचेगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी और हमारी जात से जो बहुत सारी गलत बातें फैल जाती हैं उससे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बचाएगा। चलिए रुकू नंबर 9 देखते हैं, आयत नंबर 88 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फियतैन, तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो? इन्हें तो इनके आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया है, अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो? जिसे अल्लाह राह भुला दे तो हरगिज उसके लिए कोई राह न पाएगा। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी इनकी तरह कुफर करने लगो, फिर सब यकसा हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन न छोड़ें, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त न बनाओ, फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो, जहां भी ये हाथ लग जाएं, खबरदार इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न समझ बैठना, सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हों, जिससे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल है और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल है, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई न करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह नहीं की है। ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم, तुम कुछ लोगों को ऐसा भी पाओगे जिनकी बजाहर चाहत ये है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो ऊंधे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी न करें और तुमसे सुलह का सिलसिला न करें और अपने हाथ न रोक लें, तो इन्हें पकड़ो और मार डालो, जहां कहीं भी पालो। यही है वो जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत इनायत फरमाई है। रुकू नंबर 9 था, इसका उन्वान क्या है, इस्लाम का कानून बैनुल इक्वामी। आसान लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं, दूसरी अकवाम के साथ इस्लाम का रवैया। इसमें हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहले दारुल कुफर के मुसलमानों की बात देखी। दारुल कुफर क्या होता है, थोड़ा सा इसको आपके सामने रख देती हूं, कि जहां कुफर की हुकूमत हो, काफिर नॉन मुस्लिम हुकूमत, उसमें रहने वाले मुसलमानों के लिए, यानी जो हिजरत कर सकें और ना करें, क्यों ना करें, अपने मफादात की वजह से, उनके लिए चंद बातें हमने देखी। नंबर एक, किसी के ईमान के सच्चा होने की का मेयार उनकी हिजरत है। जितना ईमान पुख्ता होता है उतना इंसान दारुल कुफर में रहना नापसंद करता है। दूसरी बात क्या है कि जो ऐसे मौके पे रहते हैं, काफिर उनको ईमान से हटाना चाहते हैं, कुफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तीसरी बात है कि वहां रहते हुए भी काफिरों को दिली दोस्त नहीं बनाना, और वो लोग जो हिजरत का हुक्म आने के बावजूद भी हिजरत न करें, तो फिर ऐसे लोगों को मारने का हुक्म है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दारुल कुफर के अंदर रहते हैं लेकिन उनके साथ कुछ रुख्सत है। वो कौन से लोग हैं, नंबर एक, जिनका किसी कौम के साथ मुआहदा हो, कि हम जहां रहेंगे आपके कानूनों को मानेंगे, ऐसे लोग रह सकते हैं। दूसरी चीज, गैर जानिबदार लोग। कुछ लोग काफिर तो होते हैं लेकिन इस्लाम दुश्मन नहीं होते, फर्क याद रखिएगा, हर काफिर इस्लाम दुश्मन नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा रवैया क्या है कि हमें उनके साथ जंग नहीं करनी, अगर वो अमन से रहें तो हमने अमन से रहना है, अगर वो हाथ उठाते हैं तो उनके हाथों को रोकना है। सारी बात का खुलासा क्या है कि इस्लाम आमरियत का दीन नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि बस सिर्फ इस बात पे लोगों को मार दो कि वो मुसलमान नहीं। तीसरे बारे में हम सब पढ़ चुके, ला इकराह फिद्दीन, किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाएगा। असल में इस्लाम की जंग किन लोगों से है जो इस्लाम को खत्म करने के दर पे हों। मुसलमान किस काफिर से लड़ेगा जो मुसलमान को मिटाने के लिए आए या इस्लाम को खत्म करने के लिए आए। आज के दौर में बहुत तहजीब और तमद्दुन के दावे होने के बावजूद बेगुनाहों पे हाथ उठाए जाते और उनके ऊपर गोलियां बरसती हैं। कभी वो लोग भी मारे जाते हैं जो अपने घरों में आराम से सो रहे थे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम की लड़ाई कुफर से है, काफिर से नहीं। ये जुमला लिख लें, आपको फायदा होगा। इस्लाम कुफर को मिटाना चाहता है, काफिर को नहीं। ये नहीं कहता कि सारे काफिरों को लो और कत्ल कर दो, नहीं, बल्कि क्या कहता है, वही बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को खैबर की तरफ जाते हुए फरमाई थी कि अली, तलवार उठाने से पहले उनको इस्लाम की दावत देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देना, और अगर वो तुम्हारी दावत कबूल कर ले तो वापिस आ जाना। फिर ये नहीं कहना कि इतनी दूर आ गया, इतनी तैयारी की, अब इनकी कुछ जमीनें लेके जाऊं, कुछ इनके माल लूं, बल्कि वापस आ जाओ, क्योंकि इस्लाम तो चाहता ही क्या है कि लियुस्खिरहु अलद्दीन कुल्लिही, इस्लाम को दुनिया के सारे मजाहिब पे गलबा दे दे। आज भी सिर्फ एक जुमले में लोगों को इस्लाम का नजरिया जिहाद सिखाया जा सकता है। इस्लाम किससे लड़ता है? दो लोगों से लड़ने की का इजाजत देता है। नंबर एक, जो मुसलमानों पर जुल्म करें, और जो दूसरे इस्लाम को मिटाएं। जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं उनकी तरफ डिफेंसिव वॉर होगी, कोई हमला करने आ गया आप उनको रोकते हैं, और जो इस्लाम पे हमला करें, नजरियात पे हमला करें, मुसलमानों की सोचों को बदल दें, उनके नजरियात को बदल दें, तो फिर उनके साथ इस तरह का जिहाद किया जाएगा कि ला तकुन फितना, फितना न रहे, परसिक्यूशन न रहे, इस्लाम पे अमल करना लोगों को आसान हो जाए। हमने इस रुकू से क्या सीखा हमारे साथ, कि हमें गैर मुस्लिमों के साथ इनफरादी तौर पे भी मामला करना आना चाहिए। बातें तो ये कौमी सतह की हैं, लेकिन हम अपने लिए छोटे से अमल ये ले सकते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द रहने वाले काफिरों को पहचानना है। अगर उसमें कोई हमसे नफरत करता है तो उससे हमारा रवैया क्या होगा, उसमें से कोई हमें देख के सलाम करता है, हाय बाय करता है तो उससे क्या होगा, और हमें देख के कोई कन्नी कुतराता है उसके साथ हमारा रवैया क्या होगा। इस रुकू ने उसको बेहतरीन तौर पे बता दिया। वक्त और हालात के मुताबिक इंसान का अमल बदल जाता है। चलिए अगले रुकू पे चलते हैं। वमा कान लि मुमिनिन अन युक्तल मुमिनन इल्ला खतअन, किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना जेबा नहीं मगर गलती से हो जाए तो और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना और मकतूल के अजीजों को खून बहा पहुंचाना है। हाँ, ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ कर दें, और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और वो मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करनी लाजिम है। और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और इसमें अहदो पैमा है, तो खून बहा लाजिम है जो इसके कुंबे वालों को पहुंचाया जाए, और एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना भी जरूरी है। बस जो ना पाए इसके जिम्मा 2 महीने के लगातार रोजे हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, और जो कोई किसी मोमिन को कसदन यानी जानबूझकर कत्ल कर डाले, इसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو یہ تحقیق کر لیا کرو کہ جو تم سے السلام علیک کہے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے گھر بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھو۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جہاد قلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ علم کی محفلوں سے دور رہنے والے اور وہاں آنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بڑی فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ درجات منہ و مغفرت و رحمہ و کان اللہ غفور الرحیم، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 10۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ قتل، قتل خطا اور قتل عمد۔ اس رکوع میں ہم نے قتل خطا کی بات پڑھی۔ قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ جو جانتے بوجھتے نہیں بلکہ انجانے میں کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں ایک بات ہم نے پڑھی، دار السلام میں کسی مومن کو قتل کرنا جس کا خاندان بھی مسلمان ہو، اس کی سزا کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا اور اس کے خاندان کو دیت دی جائے گی، یعنی عام حالات میں کسی مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے، سزا کیا ہے؟ غلام آزاد کیا جائے گا اور خاندان کو دیت دی جائے گی۔ اگر کسی ایسے مسلمان کو قتل کیا جائے جو دار الحرب میں ہو، دار الحرب کیا ہوتا ہے؟ جس ملک میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور اس کا خاندان غیر مسلم ہو۔ تیسری چیز ہم نے اس میں کفارے کی پڑھی۔ کفارہ کیا ہے ایسے قتل خطا کا؟ ایک غلام آزاد کیا جائے اور دیت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ خاندان کافر تھا، یعنی کسی مسلمان کا ایسی جگہ پہ رہنا کہ اس کے خاندان کے سب لوگ کافر ہوں۔ اب اگر اس مسلمان کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے والا غلام کو تو آزاد کرے گا لیکن اس کے گھر والوں کو دیت نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان کی دیت کافر کو نہیں ملتی۔ تیسری چیز ہے معاہد قبیلے کے مسلمان کو اگر قتل کیا جائے اور اگر اس کا خاندان بھی غیر مسلم ہے، تو اس صورت میں تین صورتیں ہیں کفارے کی۔ نمبر ایک، غلام آزاد کیا جائے گا، دیت دی جائے گی، اور اگر غلام نہیں ملتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہاں سے آپ کو اور کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے، لیکن یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اسلام نے کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ رہنمائی کی ہے۔ مسلمان ایک ہی ہے، مختلف جگہ میں رہنے سے اس کی قیمت بدل جاتی ہے۔ آپ مسلمان ملک میں ہیں، آپ کے اوپر اسلام کا نظام اور چلے گا۔ آپ یہاں غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یہاں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا نظام اور ہوگا۔ اور کسی کافر ملک میں اگر مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں اگر آپ کو کوئی مار دیتا ہے تو مسلمان کی قیمت گھٹتی ہے۔ ساری باتوں میں جو چیز سمجھ کے وہ کیا ہے کہ مسلمان کی سب سے زیادہ قیمت کب ہے؟ جب وہ دار السلام میں رہتا ہے۔ بہرحال باریکی ہے اس میں، پھر کبھی سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے پڑھی قتل عمد کی۔ عمد کہتے ہیں جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ 4 سزائیں ہیں اس کی اس آیت میں ہمارے سامنے۔ نمبر 1، جہنم میں جائے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت کا شکار ہوگا اور سخت عذاب آئیں گے اس پہ۔ پھر ایک اور چیز ہم نے اس آیت میں پڑھی اور وہ کیا کہ اگر دار الخرب میں کوئی مسلمان رہتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر سلام کہہ دے تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھو. تحقیق کرنی چاہیے. اس میں ایک واقعہ ہے جو کبھی تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ایک جگہ حملے کے لیے گئے, وہاں کافر رہتے تھے, ایک شخص نے ان کو دیکھ کے سلام کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ ہے کافر, جان بچانے کے لیے سلام کر دیا. حقیقت میں وہ بیچارہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا. تو بعد میں پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات, تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی, انہوں نے جان بچانے کے لیے سلام کیا تھا. تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا؟ کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب اس کا اسلام تمہارے سامنے آئے گا اور تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو یہاں سے تحقیق کی بات معلوم ہوئی کہ بغیر کسی کو کچھ اس کی پوری حقیقت کے کبھی بھی سختی پہ نہیں آئی ہے. پھر چوتھی بات ہم نے اس رکوع میں پڑھی جہاد کے اندر جانے والوں کے ناطے سے. نمبر ایک, کسی عذر کے بغیر گھر میں رہنے والے اور جان اور مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں. دوسری بات ہم نے پڑھی کہ جو جہاد کرے گا اس کو اس کا معاوضہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیسری بات ہم نے اس میں پڑھی کہ مجاہدین کے بڑے درجے ہیں. دنیا میں تو شاید لوگ ان کو بیچارہ کہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں. اور چوتھی بات ہے مغفرت ہے اور ان پر اللہ کی رحمت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے مجاہد کہ جیسے اپنے آپ کو سوچئے, آپ کو پتا چلے کہ کسی محفل میں کوئی آپ کی برائی کر رہا تھا یا آپ کے قتل کی کوششیں کر رہا تھا یا آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا, سازش کر رہا تھا, اور اتنے میں اس محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ خبردار کسی نے اگر یہ بات کی, اور وہ آپ کی سائٹ لے لیں, آپ کا ساتھ دینے لگے, جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ اس شخص کی کیا بات کریں گے؟ قدر ہوگی نا, محبت آئے گی نا. لکھ لیں, مجاہد اللہ کی سائٹ لینے والا ہے. اس وقت وہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے جب لوگ اس نام کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس وقت دین کو کھڑا کرتا ہے جب دوسرے نہیں کھڑتے. اور پھر یاد رکھیے کہ مجاہد صرف تلوار اٹھا کے نہیں, قلم اٹھا کے بھی ہوتا ہے. جب لوگ اس طرف چل پڑے کہ جہاں ساری دنیا کے علوم کی بھرمار ہو, اگر اس وقت کوئی بندہ اللہ کا دین لے کے کھڑا ہو اور کہے کہ لوگوں خدا کے لیے اس کو سیکھ لو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیں گے. ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ اپنے عمل کی باتیں لکھیے. نمبر ایک, قتل سے بچنا ہے, خطا اور عمد دونوں سے. دوسری چیز ہم نے اس رکوع میں یہ سیکھی, کسی کام کرنے سے پہلے تحقیق کرنی ہے. بعض لوگ تحقیق نہیں کرتے, بس چل پڑتے ہیں, بات بھی پوری نہیں سنتے. پھر تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ کا فضل طلب کرنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. رکوع نمبر 11, ان الذین توفاہم الملائکہ, جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے, مگر وہ مرد, عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی, اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. چھوٹا سا رکوع تھا, پیغام بہت بڑا ہے. رکوع کا عنوان کیا ہے؟ دار السلام میں جمع ہو جاؤ. پورے رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ہجرت کا حکم آنے کے باوجود بھی اپنے گھروں کی محبت میں، اپنے وطن، اپنے مال، رشتہ داروں کی محبت میں وہ جگہ نہیں چھوڑتے، اور وہیں پڑے پڑے اپنے دین کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، اپنی اولادوں کو بندے ماترم کے ترانے گواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بڑی سخت تنبیہ کی ہے آیت نمبر 97 میں. نمبر ایک، ایسے لوگ جو ہجرت کا حکم آنے کے باوجود ہجرت نہ کریں، موت کے وقت فرشتے ان سے پوچھیں گے اور ہجرت نہ کریں اور پھر وہاں رہ کے دین پہ عمل بھی نہ کر سکیں. فرشتے پوچھیں گے عمل کیوں نہیں کیا، کہیں گے کمزور تھے. فرشتے کہیں گے ہجرت کیوں نہ کی. بہت سخت بات ہے. پہلی بات اس میں ہجرت کے ناطے سے ہم نے دیکھی، ہجرت نہ کرنا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظالمی انفسہم، آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر ہوتا ہے انسان کا ایسے معاملات میں. دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ اللہ کی زمین وسیع ہے. اگلی بات، بلا عذر ہجرت نہ کرنے والے ٹھکانہ جہنم ہے. اگلی بات، بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس سے مستثنا ہیں. ہیلا ہی نہیں، کو وہاں کر ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے. اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور جو ہجرت کرے گا اللہ اس کے لیے زمین میں وسعت پیدا کر دے گا. جو ہجرت کرے اور راستے میں موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ویسے تو یہ آیت ہجرت کے بارے میں ہے، لیکن میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس موضوع پہ بھی بات کرنا چاہوں گی جو ہم میں سے بہت سارے لوگ سننا چاہیں گے. اور وہ کیا ہے کہ جب مسلمان اپنی مرضی سے ایسی زمین کے ٹکڑوں میں رہیں کہ جہاں اسلام کا نظام نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے عمل کی تو یہ بات ہے نا. ایک تو ہوتی ہے بات ہجرت کی دارالکفر سے، وہ انتہائی درجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دارالکفر میں رہنا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک آسان سی بات سمجھ لیں کہ زمین اللہ کی ہے، بندہ جہاں بھی رہے رب کا بندہ بن کے رہے. اگر اس کے دین ایمان کو خطرہ نہیں، کہیں بھی رہ سکتا. لیکن اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں رہنے میں اس کو فتنہ ہے، گناہ کی قربت جو ہے گناہ کو آسان کر دیتی ہے، اور اس کا اپنے اوپر تو قابو ہے اور اپنی اولادوں پہ نہیں، تو پھر ایسی صورت میں خوشخبریاں ہیں اس آیت میں کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اس کو وسعتیں ملیں گی. جس نے پہلی حدیث جو ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے آگے کا حصہ جو ہے وہ کم جگہ کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا. لہذا اگر ہم سب جو یہاں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں اپنے حالات کا جائزہ لیں. ہر بندہ بہترین انداز سے سمجھ سکتا ہے کہ کہاں رہنے میں فائدہ ہے اور کہاں رہنے میں فائدہ نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانوناً یہاں یہ بھی لینا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس میں بھی سود ہے، اس میں بھی سود ہے، پھر بھی ہم رہتے ہیں تو فتنے میں ڈل گئے. ہم کہتے ہیں یہاں رہتے ہیں، ہمارے بچے ارد گرد پھرتے ہیں اور ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، کیا مجبوری ہے؟ ہاں آپ اگر کسی قانون کو ایک جائز حد تک مانتے ہوئے اگر وہاں اللہ کے دین کا پرچار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی انہی معاشروں میں ابوبکر صدیق پیدا ہوں گے. میری اسی جو میرا دورہ تھا تو اس میں ایک جگہ میری ملاقات ہوئی، ایک بچی سے میں ملی، بہت ہی پیاری میری اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. 4 سال سے بھی کم کی بچی ہے، لیکن جو وہ باتیں کرتی ہے اور جو میں نے خود اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی، میں نے کہا کہ اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے کو یہی بدلے گی. ہم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی باتیں ہم ہی سنیں گے. جو باہر سے آئے ہوئے وہ باہر والوں کو سنا رہے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کو ان کی زبان میں سکھانا ہے تو یہی وہ نسلیں پیدا ہوں گی. یہاں رہنے والی ماؤں اور ان باپوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ بچوں کو یہاں رکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی ایسی نشو و نما کر دیں کہ وہ انشاءاللہ اس معاشرے میں تبدیلی لائیں. یہاں کا معاشرہ یہیں سے بدلے گا तो बात यह है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई फितने को समझे तो इस बात से खौफजदा है ना कि पाकिस्तान जाएंगे, इंडिया जाएंगे तो क्या होगा, जॉब नहीं, अपना घर नहीं, भूखे मर जाएंगे, ये ज्यादती है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कोशिशों में होते हैं लेकिन रुक जाते हैं, क्यों, वहां जाके करेंगे क्या। वही ये तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बु। तो बहरहाल इस बात पे हर बंदा अपना हिसाब खुद करे, लेकिन इस वजह से रुक जाना कि औलादें खराब हो रही हैं तो हो जाएं और सब बदकारियां अंदर आ रही हैं और सिर्फ इस नीयत से कि वहां जाएंगे तो खाएंगे क्या, तो ये फिर तवक्कुल के खिलाफ है। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। और जहां मैंने देखा है कि बुराई कसरत से होती है ना, वहां अगर खैर आ जाए तो खैर भी कसरत से होती है। मैं हमेशा यहाँ के नौजवानों, कभी कभी लोग मशवरा कर लेते हैं ना, कभी को बाहर के और वो कहते हैं हमें किसी लड़के का रिश्ता आया है बच्ची के लिए और लड़का बाहर रहता है या इसी तरह की बात, तो आपका क्या मशवरा है। मैं हमेशा एक फिक्रा बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि यहाँ के माशरे में जो नेक है ना वो बहुत नेक है और जो बुरा है वो बहुत बुरा है। देख लीजिए उस लड़के की रेपुटेशन के, अगर आपको लग रहा है बस नॉर्मल है तो सोच लीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो लड़का यहां रह के नेक है और अच्छा है और किसी जमात और ग्रोह से लग के काम कर रहा है तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर ईमान और तकवा ज्यादा होगा। तो बहरहाल इनफरादी मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें जो है अल्लाह ताला ने समझ दी है बंदे को अपने अच्छे और बुरे की, उसको देख सकता है। आगे चलते हैं आयत नंबर 101 में। وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں, اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں, جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو, फिर जब ये सजदा कर चुके हैं तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाओ और अपने हथियार लिए रहे। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक हमला कर दे। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम्हें तकलीफ हो या बारिश की वजह से या बसबब बीमार हो जाने के, अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहो। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहो, जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रा वक्तों पर फर्ज है। इन लोगों का पीछा करने से दिल हारो नहीं, अगर तुम्हें बेआरामी हुई है तो इन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी हुई है, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें उन्हें नहीं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला और दाना है। रुकू नंबर 12, इसका उन्वान क्या है, बेदारी और हर वक्त की तैयारी। मुसलमान को बेदार रहना है और हर वक्त दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार। इसमें हमने तीन बातें पढ़ी। पहले हमने सबसे शुरू में खौफ की हालत में नमाज का जिक्र पढ़ा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अगर मैदान जंग में हो और नमाज का वक्त आ जाए तो सलातुल खौफ पढ़ लो और उसके दौरान अपने हथियार लगाए रखो। बारिश की वजह से या बीमारी की वजह से अगर असलहा ना उठा सकें तो हिफाजत के साथ उसको कहीं रख दें, ऐसा ना हो कि नमाज में आए और दुश्मन उसी हथियार को पकड़ के मार दें। अगली चीज हमने इस आयत में जो पढ़ी वो क्या है कि खौफ की हालत में नमाज मुख्तसर कर दो, और इसी तरह फिर हमने इसमें कसर नमाज की बात पढ़ी कि सफर की हालत में नमाज मुख्तसर होगी और उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज का मुख्तलिफ वक्त बता दिया हमें کتنے سفر سے ہوگی، اس کے لیے دو تین مختلف رائے ہیں، جس میں راجح رائے یعنی سب سے زیادہ ڈومیننٹ رائے کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا اگر نیت ہے تو قصر نہیں ہوگی، 3 دن تک قصر کی جائے گی. پھر اس میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، وہ کیا تھی کہ نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جاؤ، آیت نمبر 103 میں، بلکہ نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے اور لیٹے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب نماز تو ہم نے پڑھ لی، اب اور اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں؟ تو فرمایا نہیں، آج ہم مسلمانوں کا عمل کیا ہے؟ نماز کے وقت میں نمازی اور نماز کے بعد مت پوچھو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، نماز میں تو یہ کام ہو گئے، لیکن اس کے بعد خاموش نہیں رہنا. بندہ مومن ہر وقت نماز کی حالت میں ہوتا ہے، دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں اس رکوع میں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنا ہے اور اس کو ثواب سمجھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پوری پڑھیں گے. نہیں، اللہ کی رخصتوں کو قبول کرنا بھی اللہ کو اتنا ہی پسند ہے جتنا اس کی منع چیزوں سے رکنے کو پسند کیا گیا. دوسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ حالات کے مطابق اگر ضرورت ہو تو نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. مثلا بچہ رو رہا ہو، اس کو اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. گھر میں کوئی اور نہ ہو، دروازے پہ بیل ہو رہی ہے، بغیر بات کیے قبلہ رخ رہتے ہوئے دروازہ کھول کے واپس آیا جا سکتا ہے. نماز کے دوران کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے. دوپٹہ پھسل رہا ہے، اس کو ٹھیک کیا. یعنی نماز ایک آرٹیفیشل حالت کا نام نہیں. بعض دفعہ آپ مسجد میں گئے، آپ بھول گئے کہ آپ نے اپنے سیل فون کی ویل بند کرنی تھی، جو ہی آپ نے نماز شروع کی سیل فون بجنے لگا، اب خاموش رہیں گے؟ نہیں، جھکیے، پرس میں سے فون نکالیے، اس کی بیل بند کر کے واپس رکھ کے نماز میں شامل ہو جائیں. اس طرح کی بہت ساری حرکتیں ضرورت کے موقع پہ جائز ہیں، اس میں کوئی کباخت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مختار انسان وہی ہوتا ہے کہ جو وقت سے پہلے ہی اپنے کاموں کو کر لیتا ہے. تیسری جو چیز اس رکوع سے ہمارے دل میں آنی ہے وہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی اور وقت پر پڑھنا. میدان جنگ ہے، یہ نہیں کہا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ اگلی جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، کہا ویسے ہی پڑھو، حرکت کرتے ہوئے پڑھو. سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیے ایک اور چیز، جماعت کی نماز مردوں کے لیے صلاۃ الخوف بھی ہے، میدان جنگ ہے، اور پھر جماعت ہے. 4 مختلف طریقے ہیں نمازوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان جنگ میں پڑھنے کے سکھائے. یہ سب کیا بتاتے ہیں کہ اگر جنگ کی حالت میں جماعت سے پڑھنی ہے تو پھر عام حالت مردوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ آیتیں پھر وہ لوگ جو صرف یہ کہہ کہ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ہاں عورتوں کی ہو جاتی ہے، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی گاڑی کا رخ مسجد کی طرف ہونا چاہیے نماز کے وقت میں. لہذا جماعت کی نماز کی اہمیت کے لیے بہترین مثال ہے، اور انسان واقعی جب اس طرح سے نماز کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو پھر باقی کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں.